بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پہ سادہ انداز میں دلائل دیے گئے. دیکھو آسمان سے بارش کون بھیجتا ہے، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، پھر زمین پر یہ سبزہ کون اگاتا ہے، پھر یہ زمین پر پہاڑ کس نے گاڑ دیے، پھر دریا بہا دیے، دریاؤں کے درمیان کڑوے اور میٹھے کے درمیان آڑ پیدا کر دی، نہ میٹھا کڑوے میں ملتا ہے نہ کڑوا میٹھی میں ملتا ہے، پھر کون مصیبت کی گھڑی میں تمہاری فریاد سنتا ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں آسمان سے روزی کون دیتا ہے، تمہیں سمندروں اور دریاؤں میں اور خشکیوں میں راستے کون سلجھاتا ہے. فرمائیے یہ سب اللہ کرنے والا ہے، تو معبود بھی وہ اکیلا ہے، حاجت روا بھی وہ اکیلا ہے. پھر کافروں کا مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کہ مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ کیسے پیدا ہوں گے، اور یہ جو ہم سے کہا جا رہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے، یہ پرانی قصہ قرینہ قرآنی کہانیاں ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد سے بھی کہا جاتا رہا. الفرمایا ذرا زمین پہ چل کے دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ان کے باتوں سے غم میں نہ رہیں، کہ ان کا یہ کہنا کہ عذاب آتا کیوں نہیں اگر ہم جھوٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہو جس کو یہ جلدی مچا رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ فضل کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کے غیب سے واقف ہے. پھر قرب قیامت میں ایک عجیب الخلقت ایک جانور زمین سے نکلے گا، وہ انسانوں سے گفتگو کرے گا، یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا. اور بعد روایتوں میں آتا پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. پھر معاشر کے میدان کی تصویر ہے کہ کل قیامت میں کفار کے جوڑے جناب بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے. پھر وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، اور آخرت کے بارے اللہ کی ایک رحمت بھرا ضابطہ ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو اس نیکی سے بھی بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور جو برائی لے کے آئے گا اسی برائی کی سزا اسے ملے گی. ہیلو نبی، آپ کہہ دیں ان سے مجھے اللہ نے فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور مجھے اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور انہیں کہہ دو جو ہدایت پہ ہے وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو ہدایت پہ نہیں اپنا ہی نقصان کرے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، جس کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کی شیطانیت کا تذکرہ کہ اس نے زمین پہ بڑی سرکشی مچ کر رکھی تھی اپنی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں انہیں لڑایا ہوا تھا، ان کو آپس میں دستے گریبان کیا ہوا تھا. ظالم اور جابر حکمرانوں کا ایک طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ قوم کو تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی سلطنت، ان کا اقتدار محفوظ رہے، اور قوم آپس میں دستے گریبان رہے اور ان کی شیطانیت اور ان کی کرپشن پہ ان کی نظر نہ جائے. تو اس وقت کے فرعون نے بھی ایسے ہی کیا، قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جو طاقتور تھا وہ ضعیفوں کو مارا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا تھا. اللہ نے اس کمزور قوم کے لیے مدد کا فیصلہ فرمایا اور اسے عزت دینے کا فیصلہ فرما دیا. اس کے لیے اللہ نے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام بھیجے. اس وقت کے ساحروں نے اس کے کان میں ایک بات ڈال دی تھی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور جو تیری سلطنت کا زوال کا باعث بنے گا، اور تو اسے تیری سلطنت چھین لی جائے گی، وہ بچہ اس کا ذریعہ بنے گا. اس ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، 10,000 سے زائد معصوم بچوں کو اس نے قتل کر دیا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو موسیٰ کی اماں نے ام موسیٰ نے بچے کو گود میں لیا، لیکن دل دھڑک رہا ہے ابھی کوئی ظالم اور اس کا کرندہ آئے گا اور وہ میرے ہاتھوں سے میرا معصوم بچہ لے کر میری آنکھوں کے سامنے ذروہ کر دے گا۔ گھبراہٹ میں تھی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہم نے موسیٰ کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ ایسا کریں اس معصوم بچے کو دودھ پلائیں، جب خطرہ ہو تو اسے صندوق میں ڈالیں اور دریا کے لہروں کے حوالے کر دیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور مطمئن رہیں ہم یہ بچہ تمہیں واپس بھی کریں گے، ہم تمہیں واپس بھی کریں گے، اللہ ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، ام موسیٰ سے کہتا جا ایسا کر بچے کو اٹھا اور جنگل میں چلے جا، دوسرے وطن بھاگ جا، ملک کی سرحدوں کو خیر باد کہہ دے، تیری طرف فرعون کی نظر بھی اس کے اختیارات تجھے نہیں جسے کہیں گے پکڑ سکتے، تو ملک سے ہی نکل جا۔ نہیں کہا یہ، بلکہ کیا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سمجھانی تھی، دکھانی تھی، کہا اسے لہروں کے حوالے کر دے، صندوق میں ڈال دے، صندوق خود موت کا سامان ہے، ہوا کہاں سے آئے، پھر لہروں کے حوالے کر دے، لہریں خود موت کا سامان ہے، پھر اللہ لہروں کو حکم دیتا کسی اور وطن ملک میں چلا جائے، لیکن نہیں، یہ بھی تو فرعون کے دربار میں لہریں اٹھا کر صندوق کو لے گئیں اور ہاتھوں میں آیا تو وہ بھی ظالم کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، لیکن اللہ ہے، اللہ بچانا چاہے تو موت کی شکلوں میں بچا سکتا ہے اور پکڑنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، بھائی آج بھی وہ اللہ موجود ہے، اللہ وہ آج بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، جس نے ان موت کی ساری شکلوں سے اس معصوم بچے کو بچایا وہ آج بھی بتا سکتا ہے، وہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ نے ام موسیٰ سے کہا گھبرانا نہیں، انا رادوہ الیکی، ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے، صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا۔ کیا ماں تھی اور کیا اسے اپنے اللہ کے ذات پہ اعتماد تھا، کیا اعتماد تھا کہ اپنے ہاتھوں سے معصوم بچے کو صندوق میں ڈالا اور سمندر دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ لیکن ماں ماں ہوتی ہے، اپنی معصوم بچی سے کہا بیٹی ایسا کر اپنے بھائی کی ذرا خبر تو لے، یہ صندوق جاتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے۔ تو اخت موسیٰ، موسیٰ کی بہنا، وہ باہر نکلی، اس نے جائزہ لیا اس انداز سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اسے پتہ چلا کہ یہ تو فرعون کے دربار میں صندوق پہنچ گیا ہے اور اس کے محل میں صندوق پہنچا ہے۔ اللہ ادھر سے اپنا انتظام کر رہا، وہاں اس فضا میں موسیٰ کی محبت ڈال دی اور فرعون کی بیوی اس سے محبت کرنے لگی اور کہنے لگی اپنے شوہر سے اسے کچھ نہ کہنا، ہمارے کام آئے گا، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ بچانے کی تدبیر کرنا چاہے تو کون جسے کہیں کہ ان تدبیروں کو ختم کر سکتا ہے، اور کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ادھر اللہ انتظام کر رہا ہے کہ اس بچے کو ام موسیٰ کے حوالے کرنا ہے، موسیٰ کے ماں کے پاس پھر لے کے آنا ہے۔ تو بچہ روتا ہے، دودھ پلانے کے لیے شہر کے دائیوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن موسیٰ تو کسی کی چھاتی سے منہ ہی نہیں لگاتا۔ حرمنا علیہ المراضیا، کسی کی چھاتی پر منہ ہی نہیں لگاتا۔ یہ بچی پہنچی، کہا تمہیں میں اس شہر کے گھرانے کی خبر دیتی ہوں، وہ گھرانہ بڑا نیک ہے، وہ خاتون بڑی پارسا ہے، وہ بڑی نیک خاتون ہے، اگر وہ ماں، وہ عورت یہاں آ جائے تو ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، بچہ اس کا دودھ پی لے، کا اسے بلاؤ۔ ام موسیٰ کو بلایا گیا، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے فوراً ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا ہم تمہیں موسیٰ واپس کریں گے۔ تو یوں ام موسیٰ کے پاس اس کا بیٹا آنکھوں کے سامنے آ گیا اور یوں اللہ رب العزت نے بچانے کا انتظام کیا، واپس بھی آیا، بچایا بھی، زندگی بھی دی، موسیٰ جوان ہو گئے۔ اور جوانی میں مظلوم قوم کی مدد اور نصرت انبیاء کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ ایک قبطی فرعونی، وہ ایک بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھونسا مارا، وہ تو مر ہی گیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو مر ہی گیا۔ تو پھر بعد میں ان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کر دی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی فرعونی پارلیمنٹ کے اندر ایک اللہ کا بندہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور دوڑتے دوڑتے مختصر راستے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچاتا ہے کہ آپ کے خلاف قرارداد پاس ہو چکی ہے قتل کی، آپ شہر سے نکل جائیں جلدی یہاں سے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدین کی طرف چل پڑے۔ دیکھو نا، اللہ زندگی کا سامان کرتا ہے، دشمنوں کے صفوں سے خیر خواہ پیدا ہو جایا کرتے ہیں اور دشمنوں کے صف سے ہمدرد پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یوں جب اس نے خبر دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف پہنچ چل پڑے اور اللہ سے فریاد کی، اے اللہ مجھے اچھا مسکن دے، اچھا ٹھکانہ دے، میں فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں، تو میری مدد اور نصرت فرما۔ جیسے مدین کے سرحد میں داخل ہوئے تو ایک ویرانے کے اندر لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو ایک کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں۔ ادھر دو بچیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر جھکاتی ہوئی ان سے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا، یہاں رش ہے، مرد موجود ہیں، جب تک مرد فارغ نہیں ہوتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے ابا بوڑھے ہیں اور اس بڑھاپے کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، اس لیے ہم انتظار میں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کے ایک کنویں پر، جس پر بہت بڑی چٹان پڑی تھی، موسیٰ کے اندر نبوت کی طاقت تھی، علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی طاقت، چٹان ہٹائی، اس بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا اور انہیں جلدی فارغ کر دیا۔ آج یہ بچیاں اپنے ابا کے پاس گئیں، ان کا ابا نبی تھا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھا۔ جب ابا کے پاس گئیں، ابا ایک آدمی ہے، بڑا ہی دیانتدار ہے، مجال ہے کہ اس کی نظریں ہماری طرف اٹھی ہوں اور بڑا ہی باصلاحیت ہے، اگر آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہے تو اسے رکھ لیں، ہے بھی امانت دار، نظریں نہیں اٹھیں اس کی ہماری طرف اور اس نے ہمارا کام بھی کر دیا، صلاحیت بھی ہے کام کرنے کی۔ یہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، قرآن کیا کہتا ہے، الستحیا، یہ بچی حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئیں، الستحیا کے معنی آتے ہیں حیا کی سواری پہ سوار ہو کے، سراپا حیا والی، سراپا حیا والی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک حیا جھلک رہا تھا، ہاں اس انداز میں وہ بچی آئی، کہا ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ مسلمان بیٹی ہوتی ہے ایسی ہے، اور شریف باپ کی بہن اور بیٹی اسی انداز کی تربیت پاتی ہے کہ حیا ان سے جھلکتا ہے، با حیا بچیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب وہ آئیں تو کہا ہمارا ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر جھکاتی ہوئے حضرت شعیب کے پاس پوچھے، بیٹیوں نے کہا ابا اسے ملازم رکھ لو، انہیں کے اندر دونوں خوبیاں ہیں، امانت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ میرے عزیزو، کسی کو ملازم رکھنا ہو، کسی کو چوکیدار رکھنا ہو، کسی سے مزدوری لینی ہو، کسی کو نوکری پہ رکھنا ہو، تو یہ دو خوبیاں دیکھ لیا کرو، ایک تو اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو، دوسرا وہ امانت دار بھی ہو۔ ایک تو اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، امانت دار، امانت دار تو بہت ہے لیکن چوکیدار نہیں رہا، موچی رہا، موچی رہا، گاڑی چلانے کے لیے اس کو رکھ لیا تو پھر بھی بیکار ہے، ہاں پھر بھی بیکار ہے، صلاحیت بھی دے ہو، گاڑی چلا سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہے تو بڑا باصلاحیت، چوکیدار زبردست ہے لیکن امانت نہیں، خود ہی تالا کھول کے اندر گھس گیا، یہ بھی بیکار ہے۔ تو باصلاحیت بھی ہو، امانت دار ہو، یہ ملازمت کے قابل ہے، یہ کام کرنے کے قائل ہے۔ آج ایسے ملازم کوئی نہیں ملتے، لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں، سچی بات ہے، ایسے ملازم کہاں ملتے ہاں جن کے اندر امانت بھی ہو اور صلاحیت بھی موجود ہو۔ تو فرمایا یہ دو خوبیاں ہیں کسی ملازم کی، ماتحت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام میں اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں معاہدہ ہو گیا کہ اتنے سال بکریاں چلاؤ، آٹھ سال چاہو تو دس سال چلاؤ، پھر ہم آپ کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ نے انتظام فرما دیا کہ نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ بکریاں چلا رہے تاکہ تحمل بھی آ جائے، برداشت بھی آ جائے۔ ہاں بکریوں کو سنبھالنا آسان کام کوئی نہیں، تو انسانوں کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے؟ بکریوں میں رہ کر تحمل برداشت آسان نہیں، تو انسانوں کے ساتھ رہ کر تحمل برداشت کون سا آسان ہے؟ تو نبوت سے پہلے انبیاء کی تربیت اس انداز میں بھی کرائی گئی۔ پھر بکریوں میں خاص خوبی ہے، عاجزی انکساری اور انتہائی درجے کا ایثار, انتہائی درجے کا ایثار. تھوڑا سا چارہ بھی بکری کے پاس ڈال دو نا, دو تین بکریاں اور آ جائیں وہ برداشت کر لے گی, کوئی بات نہیں کھاتے رہو. کتا ایسا موزی جانور ہے, ایک بھینسا بھی اس کے پاس مردار پڑا ہو, اکیلا کتا کھا رہا ہے, دوسرا کتا آئے گا وہ کھانا چھوڑ دے گا, اسے لڑنا شروع کر دے گا, اتنا اس کے اندر حرص موجود ہے. ہاں, بکریوں میں انتہائی درجے کا ایثار ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اللہ ان کی تربیت کرتا تھا, اس لیے میرے نبی نے کتا رکھنے سے منع فرمایا. اس کے اندر گندی عادتیں انسان میں آتی ہیں اور انسان موذی بنتا ہے, انتہائی درجے کا حریص بنتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا کہ بکریاں چرائیں, پھر شادی ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر پھر مصر روانہ ہوئے, راستے میں اللہ نے نبوت دے دی, معجزے دے دیے, اور معجزے لے کر اللہ نے فرمایا جا فرعون کے پاس جا, اسے میری دعوت دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک بندہ ان کا قتل ہو گیا ہے, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مجھے قتل ہی نہ کر دے. میرا بھائی زبان کے لحاظ سے, فصاحت کے لحاظ سے بہت بڑھیا ہے, اس کو بھی میرے ساتھ بنا دو, اس کو میرا معاون بنا دو تاکہ میرے قوت بازوں میں طاقت آ جائے. اللہ رب العزت نے وہ بھی انہیں نبی بنا دیا. دونوں اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے, انہیں معجزہ دکھایا, اس نے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا, کہتا ہے موسیٰ میرا ایک اللہ ہے جو رب ہے میرا. تو اپنے وزیروں سے کہا اچھا ایک بہت بڑی مٹیوں سے بلند و بالا عمارت بناؤ, الیعوذ باللہ, میں ذرا موسیٰ کے رب کو جھانک لوں کہاں بیٹھا ہے. ایسا متکبر آدمی, قرآن کہتا ہے واستکبر ہوا وجنودہ, اس نے تکبر کیا. ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے, ہدایت پہ آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تکبر. اس لیے کہ جس آدمی کے دلوں کے اندر تکبر ہوتا ہے, اس کے دل میں کسی کی عقیدت, عظمت, احترام نہیں بیٹھتا, وہ خود اپنا بہت بڑا بت ہوتا ہے. ہاں, اسے ساری دنیا کے خامیاں نظر آتی ہیں, اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں. متکبر آدمی عقیدت سے, اہل اللہ کی عقیدت سے, صلحاء کی عقیدت سے محروم ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا اپنا بت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کسی کا احترام اور دل میں عقیدت لے گا. اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی, اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. تو اس کے اندر تکبر تھا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا. ہاں, اور سمندر کی دریا کے لہروں نے انہیں اپنے اندر نگل لیا. اسی کا ذکر فرمایا, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, اور پھر جو اللہ نے انہیں ہدایت تورات دی, وہ کتاب کا تذکرہ جو ہدایت تھی, جس میں جسے کہیں کہ آخرت کی کامیابی کے تذکرے تھے. پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اس وقت طور پہ موجود نہیں تھے جب اللہ نے انہیں یہ کتاب دی, لیکن آپ کی زبان سے موسیٰ کے تذکرے علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. پھر اگر آپ کو یہ جھوٹا کہلا رہا ہے مکہ والے, ان سے کہو قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ, اور یہ کبھی نہیں لا سکتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, آپ کا کام تبلیغ ہے, آپ کا نام, آپ کا کام دعوت ہے, ہدایت دینا ہمارا کام ہے. آپ کا کام تبلیغ ہے, آپ کا نام دعوت ہے, ہدایت دینا ہمارا کام ہے, جسے ہم چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا جو ہم نے وعدہ کیا وہ ہم پورا کریں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ اگر ہم رات کر دیں اور رات ہی رہے, کون ہے دن کی روشنی لانے والا, اور اگر ہم دن کر دیں کون ہے رات کا اندھیرا لانے والا, اللہ ہی ہے. رات کو سکون کو بنایا, دن کو معاش کے لیے بنایا, وہی اللہ ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک بہت بڑے سرمایہ دار قارون, اس کا تذکرہ ہے, جس پر اللہ رب العزت نے خوشحالی تو دی, نعمتیں دے دوں دی, فراوانی تو خوب دی, دولت تو اتنی, خزانے بھر گئے, اور خزانوں کی چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی, لیکن اس دولت نے اسے سرکش بنا دیا اور نبی کا دشمن بنا دیا. جب نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ میں خرچ کر, اللہ کے فرما برداری پہ لگا, جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو اللہ کے بندوں پہ احسان کر, کہنے لگا یہ سب میرا ہنر ہے, کمال ہے, میری صلاحیت ہے, میری محنت ہے, میں نے اس سے کمایا ہے, کیوں دوں میں اللہ کے راستے میں, کیوں خرچ کروں. قال انما اوتیت ولا علم عندي. اور ایسا سرکش آدمی کہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگا. پھر اللہ نے اس کا ایک منظر ذکر فرمایا, جب وہ گھر سے اپنے محل سے نکلتا ہے تو اس کی بڑی شان تھی، آگے پیچھے نوکر چاکر بھی تھے اور لباس بھی بڑا زرق برق لباس تھا اور سر پہ سونے کا تاج بھی تھا، سواری بھی بڑی شاندار تھی، اور جب باہر نکلتا ہے تو کچھ دنیا پرست جن کے ہاں کامیابی نام ہی دولت کا ہے اور جن کے ہاں ترقی نام ہی بڑے محلات بنانے کا ہے اور جن کے ہاں نصیب کی بات ہے ہی یہ کہ انہیں کوئی بڑا عہدہ منصب مل جائے، ہاں جن کی نظروں میں کامیابی نام ہی دولت کا اکٹھا کرنا ہے اور ترقی نام ہی اچھے گھر بنا لینا ہے اور نصیب ہے ہی اسی کے جسے عہدہ اور منصب مل جائے، ایسی مخلوق نے جب قارون کو دیکھا تو کہنے لگے کتنے نصیب جاگ گئے اس کے، کتنے نصیب، جیسے ہماری قوم بھی جب ایمان کی روشنی سے محروم ہو کہتے ہیں کتنے نصیب جاگ گئے، یہ جیل میں تھا اور صدر بن گیا، ہاں یہ ساری برائیاں ان کے نظروں میں، کہتے ہیں نصیب نصیب نہیں ہے، اگر دولت کا ملنا اقتدار کا ملنا نصیب ہوتا تو پھر ابو جہل نصیب والا ہوتا، فرعون نصیب والا ہوتا، قارون نصیب والا ہوتا، ہاں ولید بن مغیرہ نصیب والا ہوتا، ہاں یہ نصیب والا نہیں ہے، نصیب نصیب تو وہ ہے اگرچہ بلال انگاروں پہ لٹایا گیا اور خبیب پھانسی پہ لٹایا گیا اور سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے اور جسے کہیں کہ مصعب بن عمیر جسے کہیں کہ جسم پر پیوند لگائے گئے اور اگرچہ مصعب بن عمیر دنیا سے گیا تو کفن کا لباس کوئی نہیں، نصیب ان کے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، چاہے اللہ انہیں خوشحال رکھے چاہے فقر و فاقہ میں رکھے، وہ تو اللہ کا بڑا مجرم ہے جو بغاوت کی زندگی گزار رہا اور اللہ اسے فراوانی بھی دے رہا، اس کا معاملہ خطرہ ہے کہ معاملہ کہیں فرعون کے ساتھ نہ ہو، ابو جہل اور نمرود کے ساتھ نہ ہو، جب اللہ کی نافرمانیاں کوئی شخص کرتا رہے اور اللہ نعمتوں کی فراوانی دیتا رہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، سخت عذاب کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہاں تو جب قارون اس شان کے ساتھ باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ جب اسے دیکھا کہنے لگے کیا نصیب ہیں قارون کے، کیا نصیب ہیں قارون کے، کاش کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوتا، کاش کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوتا جنہیں اللہ نے علم اور علم کی روشنی دی تھی، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ، کس پہ رش کر رہے ہو، اس پہ تو خدا کی مار ہے، یہ تو اللہ کا باغی ہے اور دین سے بیزار ہے، کس پہ تم رش کر رہے ہو، خوش نصیب وہ ہے جو آخرت کا پرستار ہے اور آخرت کی زندگی گزارنے والا یہ نصیب والا ہے، پھر اللہ نے منظر دکھایا قارون اپنے خزانوں کے ساتھ اور محل کے ساتھ، اللہ نے اسے زمین پہ دھنسا دیا، فخسفنا به وبدار الارض، اور جو کل اس جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے انہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس تباہی سے اس علاقہ سے بچا لیا، پھر اللہ نے فرمایا آخرت کا گھر ان کا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور آخرت کا گھر اہل تقویٰ کے لیے ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیکی لے کے آئے گا اس کا بہترین بدلہ ہے، پھر سورہ عنکبوت ہے جس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان سے کہا صرف آمنا کہنے سے بات نہیں بنے گی، آزمائشی آئیں گی، جب کفار کا ظلم و ستم بڑھا تو بعد ایمان والوں نے کہا مولا یہ کب تک آزمائش کے گھاٹیوں سے ہم گزرتے رہیں گے اور کب تک یہ رات دن ہماری آزمائشوں میں گزرتے رہیں گے، کب ہمیں نجات ملے گی، تو انہوں نے فرمایا کیا صرف ایمان لانا ہی کافی ہو جائے گا، نہ ہم آزمائیں گے، ایمان لائے ہو تو آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، آزمائشیں آئیں گی، اللہ سچا اور جھوٹا معلوم کرے گا اور مخلصوں کو دنیا والوں کے سامنے دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہر حال میں میرے بن کے رہے ہیں، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر تیرے ابا ابا مشرک ہی کیوں نہ ہو دنیا کے لحاظ سے حسن سلوک کرنا، ہاں شرک میں ان کی اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرنا، پھر اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، صالحہ سال اللہ کی طرف بلاتے رہے 950 سال تک، لیکن قوم نہ مانی، اللہ نے نوح کو نجات دے دی، قوم کو ہلاک کر دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، اور پھر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ ایمان لے کے آئے، پھر اللہ نے ابراہیم پر آزمائشیں ڈالی کامیاب ہوئے، اللہ نے بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، اور بھتیجا لوط ہیں، اور لوط کی قوم کا تذکرہ جو بے حیائی کی انتہائی درجے تک پہنچی ہوئی تھی، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہیں کہا کہ میں ہم ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے اور آپ کی قومت قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ پھر مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس قوم نے بھی نہ مانا، اللہ نے انہیں بھی ہلاک کیا۔ پھر اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑا، ہر ایک کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ قوم شعیب کے گناہ بھی آج ہیں، قوم سمود کے گناہ بھی آج میرے معاشرے میں ہیں، اور قوم لوط کے گناہ بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، اور قوم عاد کے گناہ بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، گناہوں کا ریئیکشن تو ہوگا، گناہوں کا ریئیکشن تو ہوگا۔ اللہ کا دستور یہی ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو تھپڑ لگا کرتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں پکڑا، وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر پتھروں کو بارش کی، کسی کے لیے زمین پھٹی، زمین کے اندر چلے گئے، کوئی سمندر سے غرق ہو گئے، کسی پہ تیز ہوے چلی، دل پھٹ گئے، انہیں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا پھر جو مکہ والے جن کو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کر رہے اور جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے، یہ تو ایسے ہی جیسے مکڑی کا جالا، کتنا کمزور گھر ہے، ہاں ان کے معمودان باطلہ کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جال ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔